بسم اللہ الرحمن الرحیم. حج بندہ مومن کی زندگی کا سب سے بڑا واقعہ ہے. ہر مسلمان جب حج پر جاتا ہے تو اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ حج سے اس حال میں لوٹے کہ کوئی گناہ اس کے دامن پر موجود نہ ہو. اس کے لیے جہاں یہ بات ضروری ہے کہ زائر حرم تقویٰ کا زاد راہ ساتھ لے کر جائے، وہاں یہ بات بھی لازم ہے کہ اسے حج کے مناسک سے پوری طرح آگاہی حاصل ہو. اس مقصد کے لیے آج ٹیلی ویژن نے حج کے موضوع پر ایک خصوصی پروگرام کا اہتمام کیا ہے، جس میں ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں ممتاز ریسرچ اسکالر جناب جاوید احمد غامدی صاحب. جاوید صاحب کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے، آپ علوم اسلامی کے ماہر ہیں، قرآن و حدیث پر آپ کی براہ راست نظر ہے. جاوید صاحب کے ساتھ یہاں ہمارے دو شرکا بھی موجود ہیں اور بہت سے ایسے حاضرین بھی آج یہاں تشریف رکھتے ہیں جو اس سال حج کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. جاوید صاحب، آج ہم حج سے متعلق گفتگو کریں گے. حج ایک عظیم عبادت ہے، ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ اس عبادت کو اللہ تعالیٰ نے کیوں فرض کیا ہے مسلمانوں پر، اس کی کیا حکمت ہے، کیا مصلحت ہے، کیا حقیقت ہے؟
ریحان صاحب، تمام عبادات کے بارے میں پہلے یہ اصولی بات سمجھ لینی چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے تعلق کا اظہار ہے. ہم جب بندے کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ کو اپنا پروردگار مانتے ہیں تو جس طرح دوسرے تمام تعلقات میں اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں، اسی طرح فطری طور پر یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی اپنے تعلق کا اظہار کریں. چنانچہ مختلف عبادات جو اسلام میں ہم پر فرض کی گئی ہیں، جیسے نماز ہے، جیسے روزہ ہے، جیسے زکوٰۃ ہے، اسی طرح حج و عمرہ ہے، ان تمام عبادات کی نوعیت اصلاً یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے تعلق کی جو بنیاد ہے، اس بنیاد کا یہ ایک نوعیت کا علامتی اظہار بن جاتی ہیں، سمبولک ایکسپریشن بن جاتی ہیں. نماز کو دیکھیں، نماز کیا ہے؟ یعنی ہم اپنے پروردگار کی عظمت کا اعتراف کرتے ہیں، ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم اس کے بندے ہیں، تو اب اس بندگی کے اظہار اور صدمت کے اعتراف کے لیے ہم رکوع کرتے ہیں، ہم سجود کرتے ہیں، مختلف نماز کے اعمال انجام دیتے ہیں. اسی طرح کا معاملہ حج و عمرہ کا بھی ہے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے تعلق کی کئی بنیادیں ہیں، ان میں سے ایک بنیاد پرستش ہے، دوسری بنیاد اطاعت ہے، تیسری بنیاد حمیت و حمایت ہے. یعنی پروردگار نے ہمیں دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا ہے، اور اس امتحان کی نوعیت کچھ ایسی ہو گئی ہے کہ اس میں شیطان میں اور انسان کے مابین ایک کشمکش برپا ہے. آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو یہ معلوم ہوگا کہ جب سیدنا آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا گیا تو اس موقع پر شیطان نے ان کو اغوا کرنے کی کوشش کی. اس اغوا کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ کس طرح ان کو انہوں نے پھسلا کر جنت سے نکلوانے کا سامان کر دیا. اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اب تم زمین میں جاؤ، بعضکم عدو لبعض، اب تم ایک دوسرے کے دشمن ہو. گویا اس دن سے شیطان میں اور انسان میں ایک جنگ برپا ہو گئی. اس کا چیلنج بھی قرآن مجید میں نقل ہوا ہے، اور اس میں اس نے یہ کہا ہے کہ میں ہر راستے پر بیٹھوں گا اور میں توحید کے راستے سے انسان کو ہٹانے کی کوشش کروں گا، اور جو کچھ بھی میرے لیے ممکن ہوگا وہ میں انسان سے انتقام لینے کے لیے کر گزروں گا. چنانچہ یہ کشمکش، یہ جنگ برپا ہے. اس جنگ میں ہم کس طرف کھڑے ہیں، رحمان کی طرف کھڑے ہیں یا شیطان کی طرف کھڑے ہیں؟ یہ ایک فیصلہ کن موڑ ہوتا ہے ہر انسان کی زندگی میں. اللہ تعالیٰ کی طرف کھڑے ہیں یا رحمان کی طرف کھڑے ہیں، تو ظاہر بات ہے کہ جنگ کے میدان میں جب آدمی اترتا ہے تو جان و مال کی نظر لے کر اترتا ہے. گویا ہمارے پاس جان ہے، ہمارے پاس مال ہے، ہم اس جنگ میں اپنے پروردگار کی نظر کر رہے ہیں. اس نظر کی تمثیل ہے حج. یہی وجہ ہے کہ اس میں آپ اگر پورے کے پورے حج کا جائزہ لیں تو یہ حقیقت بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ گویا بندہ میدان جہاد میں اتر رہا ہے، اور وہ شیطان کے خلاف اس جنگ میں اتر کر آخر شیطان پر سنگباری کر کے اس سارے عمل کو پایہ تکمیل تک پہنچا دیتا ہے. یہ اس کی حکمت ہے. گویا ایک طرف جان و مال کی نظر ہے، دوسری طرف وہ نظر کس مقصد کے لیے پیش کی گئی ہے؟ شیطان کے خلاف.
نظر کی ذرا سی وضاحت کرنا، نظر سے کیا مراد؟
یعنی آپ اپنے آپ کو کسی بزرگ و برتر ہستی کے لیے وقف کر دیتے ہیں، اس کے حوالے کر دیتے ہیں. اسلام کی حقیقت یہی ہے. اسلام کا جو لفظ ہمارے لیے اختیار کیا گیا ہے، جس کی بنیاد پر ہم مسلمان کہلاتے ہیں، اس کے معنی یہ ہے کہ اپنے آپ کو پروردگار کے سپرد کر دینا. یہ اسی کا بیان ہے. اس کو کتنے خوبصورت الفاظ میں قرآن مجید نے بیان کیا کہ نسلاتی و نسکی و محیا و مماتی للہ رب العالمین. گویا جب میں اسلام لاتا ہوں، جب میں مسلمان ہوتا ہوں، جب میں اس دین میں داخل ہوتا ہوں، تو اپنا جان و مال اپنے پروردگار کے سپرد کر دیتا ہوں جنت کے بس. اسی کو صحابہ اکرام کے بارے میں بیان کیا نا کہ ان اللہ حشترا من المومنین اموالہم وانفسہم بان لہم الجنہ. اللہ تعالیٰ نے ان اہل ایمان سے ان کے جان و مال جنت کے عوض خرید لیے ہیں. تو یہ تو ہم اللہ کے حوالے کر ہی چکے ہیں. اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب ہم اسلام کا معاہدہ کرتے ہیں تو جان و مال اس کے حوالے کر دیتے ہیں، گویا اس کی نظر کر دیتے ہیں، اس کے لیے وقف کر دیتے ہیں.
یعنی ایک نظر اور دوسرا شیطان کے خلاف لڑائی.
یہ نظر کس لیے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کو کیوں ضرورت ہے اس کی؟ تاکہ شیطان کے خلاف اس کشمکش میں جان کی ضرورت پڑے تو ہم جان دینے کے لیے تیار ہوں، مال کی ضرورت پڑے تو ہم مال دینے کے لیے تیار ہوں. یہ حقیقت ہے. اس حقیقت کو تمثیل کی زبان میں بیان کیا گیا ہے. سمجھنے کے لیے کہہ لیجئے کہ گویا اس ساری کی ساری حقیقت کو، یہ جو جنگ ہے، یہ جہاد ہے، اس کو ڈرامٹائز کر دیا گیا ہے، ایک تمثیل کی صورت دے دی گئی ہے. چنانچہ اب دیکھیں کیا ہوتا ہے. ہم دنیا کی ہر چیز سے ہاتھ اٹھاتے ہیں، اس کے بعد جا کر جس طرح فوج ڈیرے ڈالتی ہے ایسے مینا میں ڈیرے ڈال دیتے ہیں. پھر اس کے بعد ہم اپنے امام کی قیادت میں ایک میدان میں حاضر ہو جاتے ہیں، وہاں اسی طرح دعا و مناجات کرتے ہیں جیسے میدان جنگ میں اترنے سے پہلے دعا و مناجات کی جاتی ہے، اپنے امام کا خطبہ سنتے ہیں، واپس آتے ہوئے راستے میں ایسے ہی پڑاؤ کرتے ہیں جیسے فوج پڑاؤ کرتی ہے، پھر اس کے بعد مینا میں واپس آتے ہیں اور پھر سنگ باری کرتے ہیں. گویا شیطان کے خلاف ہماری جنگ بالکل اپنے منتہا پر پہنچ جاتی ہے. پھر قربانی کرتے ہیں، گویا جان و مال کی نظر کی تمثیل کے طور پر ایک اللہ تعالیٰ کے حضور میں ہدیہ پیش کر دیتے ہیں. پھر اس کے بعد معبد میں واپس آتے ہیں اور وہاں آ کے پھیرے لگاتے ہیں. جو قدیم روایت اس بات کی رہی ہے کہ جب قربانی کی جاتی ہے تو اس کو پھیرے دیے جاتے تھے، تو اس کی جب آگے تفصیلات ہوں گی تو میں ایک ایک چیز کو الگ سے واضح کروں گا. لیکن بنیادی طور پر یہ سمجھ لیجئے کہ یہ جان و مال کو شیطان کے خلاف جنگ میں خدا کی نظر کر دینے اور اس جنگ میں پوری قوت سے کود پڑنے کی تمثیل ہے. تو حج کی اس حقیقت کو بہت اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے، ورنہ عام طور پر لوگ حج کے لیے جاتے ہیں تو ان کا خیال ہوتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کہیں پھیرے لگا رہے ہیں، کہیں کنکر مار رہے ہیں. یہ بات ان پر واضح نہیں ہوتی کہ اصل میں وہ کیا کر رہے ہیں.
سر اس میں ایک مجھے وہ واقعہ یاد آ رہا ہے، آپ سے میں نے پروگرام میں سنا تھا کہ صاحب آپ کے ساتھ حج کرنے گئے تھے، وہ بھی میں چاہتا ہوں کہ آپ بیان کر دیں.
جی میں دوسرے حج کے لیے جب گیا ہوا تھا تو یہ بس سوء اتفاق کہیے کہ ایک دن میری بھی طبیعت بہت خراب تھی، مجھے کچھ بخار ہو گیا اور وہ بھی بیمار تھے، تو ہم اکیلے رہ گئے قیام گاہ پر. تو جب سب لوگ چلے گئے تو انہوں نے مجھ سے ڈرتے ڈرتے کہا جی کہ اگر آپ برا نہ محسوس کریں. تو میرے ذہن میں ایک کھٹک ہے بہت عرصے سے، تو میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں. اور بہت سے لوگ سوالات کر رہے تھے، پوچھ رہے تھے، مل رہے تھے، تو میں نے کہا نہیں فرمائیے. میں اٹھ کر بیٹھ گیا تو انہوں نے کہا جی کہ میں کئی مرتبہ حج کر چکا ہوں اور بہت شوق سے کرتا ہوں، اس دفعہ بھی آیا ہوں، لیکن یہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم کر کیا رہے ہیں، یہ کبھی کسی نے بتایا نہیں ہے ہم کو. تو یہ میں نے پھر ان کو واضح کیا کہ در حقیقت آپ کیا کر رہے ہیں، شیطان کے خلاف جنگ میں آپ رحمان کی سمت میں کھڑے ہیں، میدان جہاد میں اترے ہیں، اور پھر اس کے بعد شیطان پر سنگباری کر کے اپنی جان کی نظر ایک قربانی کی صورت میں پیش کر کے آپ اس سے فارغ ہو جاتے ہیں. تو اس حقیقت کو ایک تمثیل کی صورت دے دی گئی ہے تاکہ یہ ہمیشہ آپ کو یاد رہے. اصل میں یہ جو تمثیل کا طریقہ ہے، علامتی اظہار کا طریقہ ہے، یہ کیوں اختیار کیا جاتا ہے؟ یہ اس لیے اختیار کیا جاتا ہے کہ اس کی یاد کو قائم رکھا جا سکے. اب ہوتا یہ ہے کہ تمثیل کے وہ اجزاء جو ہیں وہ تو باقی رہ جاتے ہیں، لیکن اس کی حقیقت بسا اوقات نگاہوں سے اوجھل ہو جاتی ہے. تو یہ حقیقت ہر حاجی کو ذہن نشین کرنی چاہیے کہ وہ اصل میں کس لیے جا رہا ہے. محض چند مناسک نہیں ہے جن کو ادا کرنے کے لیے جا رہا ہے. جب آپ رکوع و سجود کرتے ہیں نماز میں تو یہ محض رکوع و سجود کی ایک حرکت نہیں ہے جو آپ کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ یہ خدا کی بندگی کا اعتراف ہے، اس کی عظمت کا اعتراف ہے. آپ جب اپنے وجود کو جھکا دیتے ہیں تو اصل میں یہ آپ کے دل کے جھکنے کی تعبیر ہے. بالکل اسی طریقے سے جب آپ حج کے لیے جا رہے ہیں تو آپ احرام باندھ رہے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ آپ نے کیا اقدام کیا ہے. آپ اس جنگ کے میدان میں اتر رہے ہیں جو اصل میں دنیا کی زندگی میں ہونی ہے، یہ تو اس کی تمثیل ہے، تاکہ آپ کے ذہن میں اس کی یاد تازہ ہو جائے، آپ اس کی صحیح حقیقت سے واقف ہو جائیں، آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ کا خدا کے ساتھ تعلق کیا ہے، آپ کو معلوم ہو جائے کہ شیطان کے وسوسوں کے مقابلے میں آپ نے کیا رویہ اختیار کرنا ہے، اس کے اغوا کا شکار ہونا ہے، وہ جدھر لے جانا چاہتا ہے ادھر جانا ہے، یا باقی زندگی میں اسی طرح جب وہ آپ کو اغوا کرنے کی کوشش کرے، جب اپنے پیچھے لگانے کی کوشش کرے تو آپ کو اس پر لعنت کرنا،
ساری زندگی شیطان کے خلاف
کیا کرنا ہے،
لڑنا ہے.
اصل میں تو لڑائی آپ کو اس میدان میں لڑنی ہے. تو اس لڑائی کی یاد کو آپ کے ذہن میں تازہ کرنے کے لیے وہاں اس کو تمثیل کے انداز میں بیان کر دیا.
جو اقبال نے کہا یہ گھڑی محشر کی ہے تو عرصہ محشر میں.
عبادات کو سب سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے کیا نسبت حاصل ہے؟ ہم چاہیں گے کہ آپ ذرا اس کی تاریخ پر، اس کے آغاز پر روشنی ڈالیں.
دیکھیے جی، بات یہ ہے کہ یہ جو معبد ہے جس کو آپ بیت الحرام کہتے ہیں یا مسجد حرام کہتے ہیں یا بیت اللہ کہتے ہیں یا کعبہ کہتے ہیں، اس کے بارے میں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے بھی بہت پہلے وجود میں آ چکا تھا. بلکہ قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ یہ خدا کی زمین کے اوپر پہلا گھر تھا جو اس کی عبادت کے لیے تعمیر کیا گیا. لیکن ایک عرصے تک یہ لوگوں کی توجہات حاصل نہیں کر سکا اور پھر آہستہ آہستہ یہاں سے لوگ چلے گئے، چنانچہ یہ بھی بالکل ویران ہو گیا. اور پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ اس کو دوبارہ آباد کیا جائے. چنانچہ وہ اس بستی میں تشریف لائے اور اس موقع پر انہوں نے دیکھا کہ اس کا ایک ہی پرانا پتھر رہ گیا ہوا ہے، باقی باقی تمام پتھر جہاں جب لوگ گئے ہیں تو اپنے ساتھ تبرک کے طور پر لے جاتے گئے اور اس طرح گھر برباد ہو گیا ہوا تھا. چنانچہ اللہ کے حکم نے اس کی دوبارہ تعمیر انہوں نے کی, اس میں سیدنا اسماعیل بھی ان کے ساتھ شریک ہوئے اور یہ گھر ایک مرتبہ پھر آباد کیا گیا. اس لحاظ سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اس کی دوبارہ تعمیر کرنے والی غیر معمولی شخصیت ہے. اور پھر ان کے صاحبزادے کو اللہ تعالیٰ نے اس کی نظر کے لیے مانگ لیا تھا. یہ جو تعبیر ہے قربانی کی وہ یہی ہے, یعنی ان سے گویا تقاضا کیا گیا تھا کہ وہ اس معبد کی خدمت کے لیے اپنے بیٹے کو وقف کر دیں. چنانچہ انہوں نے اپنے بیٹے کو یہیں آباد کیا اور پھر اسی کے ذریعے سے اس کی نئی آباد کاری کی پدا ہوئی اور اس کی جو عبادت ہے حج اس کی پدا بھی. چنانچہ قرآن مجید نے اس کو بیان کیا ہے کہ اب جب کہ آپ نے اس گھر کو دوبارہ تعمیر کر لیا اور اس کی بنیادیں اٹھا دی ہیں اور اپنے صاحبزادے کو بھی یہاں آباد کر دیا ہے اور اب گویا وہ اس کے متولی کی حیثیت سے اور خادم کی حیثیت سے یہاں رہیں گے, تو اب لوگوں میں اس بات کا اعلان کر دیجئے کہ وہ اب دور دراز کی وادیوں سے فاصلے قطع کرتے ہوئے اس کا حج کرنے.
سب کنٹینیوسلی حج چلا آ رہا ہے حضرت ابراہیم کے زمانے سے.
جی بالکل, حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے بعد پھر حج کبھی منسوخ نہیں,
کبھی منسوخ نہیں
حج کا معاملہ پھر اسی طریقے سے چلتا ہے.
جیسا ہم یہ چاہتے ہیں کہ اب مناسک پہ ہم ایک ایک کر کے گفتگو شروع کریں. حج کا آغاز جو ہوتا ہے وہ احرام سے ہوتا ہے, جب ہم احرام پہنتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ اس کی ذرا تفصیل بیان کریں کہ یہ کیا ہے.
دیکھیے جی, انسان نے جب اولین لباس پہنا ہے تو اس کی یہی صورت ہے. یہ تو معلوم ہے نا کہ جب انسان دنیا میں آیا ہے تو اس کو سب سے پہلے جب اپنی شرمگاہوں کا احساس ہوا, جس طرح کہ سیدنا آدم اور سیدہ حوا کے قصے میں بیان ہوا ہے, تو طفق یکصفان علیہما من برق الجنہ, قرآن مجید کہتا ہے کہ انہوں نے پتوں سے اپنی شرمگاہیں ڈھانپنا شروع کر دی. لیکن جب لباس کے دائرے میں انسان داخل ہوا تو یہی ایک چادر اوپر لوڑ لیے, ایک چادر نیچے باندھ لیے, یہی ابتدائی لباس ہے. اب جب آپ یہ لباس پہنتے ہیں دوبارہ تو گویا یوں سمجھ لیجئے کہ دنیا کی ہر چیز سے ہاتھ اٹھا کر جس طرح ایک مجاہد اپنے گھر بار کو چھوڑ کر روانہ ہو جاتا ہے اس کی ایک علامت بن جاتے ہیں. تو یہ دنیا کی چیزوں سے, دنیا کی لذتوں سے اپنے آپ کو کنارہ کش کر کے بالکل ایک راہب کا لباس پہن لینا, آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں تھوڑا سا برہنہ پا برہنہ سر ہوتا ہے آدمی. ایک طرح سے سر بھی آپ نہیں ڈھانپ سکتے اور پاؤں کو بھی آپ پوری طرح نہیں ڈھانپتے, ایسا کوئی جوتا نہیں پہنتے جس میں پاؤں پوری طرح ڈھانپے جائیں. تو پرانے زمانے میں جب راہب لوگ اللہ کی راہ میں نکلتے تھے تو کم و بیش ان کا لباس یہی ہوتا تھا, یعنی ایک چادر وہ نیچے پہن لیتے تھے, ایک چادر اوپر پہن لیتے تھے. ہمارے دین میں اس نوعیت کی رہبانیت کی تو اجازت نہیں رہی, لیکن جب اللہ کی راہ میں آپ جنگ کرنے کے لیے, جہاد کرنے کے لیے نکلتے ہیں تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اب میری امت کی رہبانیت یہی جہاد ہے اور جہاد کی تمثیل ہی اصل میں حج ہے. تو گویا آپ اسی تمثیل کو آگے بڑھاتے ہوئے اپنی دنیا کی تمام لذتوں سے بالکل کنارہ کش ہو جاتے ہیں.
جو ہے
احرام اصل میں لذات دنیوی سے کنارہ کشی کی علامت بن جاتی ہے. آپ نے اعلیٰ ترین لباس پہنے ہوتے ہیں, آپ نے بہت اس میں طلب کی حاصل کیا ہوتا ہے, آپ سب چیزیں چھوڑ دیتے ہیں اور دو چادریں پہن لیتے ہیں, برہنہ سر ہو جاتے ہیں, کسی حد تک برہنہ پا ہو جاتے ہیں اور بالکل راہبوں کے طریقے کے اوپر لبیک لبیک کہتے ہوئے اپنے پروردگار کی آواز پر شیطان کے خلاف جنگ کرنے کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں.
جیسا اس میں بہت سے شاید سوالات ہوں ذہنوں میں, لیکن ایک چیز احرام سے حج کا مطلب آغاز ایک مومن کر دیتا ہے, ایک حاجی کر دیتا ہے. قرآن میں ہمیں ایک بات ملتی ہے کہ حج پہ جب انسان جائے تو فلا رفث ولا فسوق ولا جدال, یعنی تین چیزیں قرآن نے بیان کی ہیں. اور ہم یہ دیکھتے ہیں جو لوگ حج پہ جا چکے ہیں وہ اچھی طرح واقف ہیں کہ یہ تین چیزیں سب سے زیادہ پیدا ہو جاتی ہیں اس موقع کے اوپر. تو وہ کیا ہیں تین چیزیں جو قرآن نے بیان کی ہیں اور کس طریقے سے ان سے ہم بچ سکتے ہیں؟
وہ صرف تین چیزیں ہی نہیں ہیں بلکہ اگر آپ غور کریں تو انسان کے اندر جتنی بھی جبلتیں یا جتنے بھی جذبات برنگیختہ کرنے والے ہو سکتے ہیں ان سب کا قرآن نے احاطہ کر لیا ہے. پہلے تو یہ اصولی بات فرمائی ہے کہ اس سفر پر نکل رہے ہو تو تقوی کا زاد راہ لے کر نکلو, اس لیے کہ سب سے بہترین زاد راہ تقوی ہی کا زاد راہ. آپ اس سفر کے لیے نکل رہے ہیں تو انسانی ضروریات کے لحاظ سے آپ کچھ سر و سامان کا بندوبست تو کریں گے, وہ تو ہر آدمی کچھ نہ کچھ اپنے ساتھ لے گا, لیکن جو چیز اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آپ کو ساتھ لے کے جانی ہے وہ تقوی ہے. تقوی کیا چیز ہے؟ تقوی کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو حدود آشنا کر لے. جب آپ اتنے بڑے معاملے کو کرنے کے لیے جا رہے ہیں, گویا اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی جان و مال نظر کرنے کی تمثیل کا حصہ بننے کے لیے جا رہے ہیں, تو آپ کو سب سے بڑھ کر جس چیز کو اختیار کرنا چاہیے وہ خدا کا تقوی ہے, خدا کا خوف ہے. آپ پروردگار کے حدود کے پابند ہو کر رہیں گے. تقوی کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر جو جذبات ہیں, جو شہوات ہیں, جو خواہشات ہیں, وہ اندر سے یورش کرتی ہیں اور ان کے مقابلے میں ہم اللہ تعالیٰ کی حقانیت کا اعتراف کرتے ہوئے ان کو کنٹرول میں رکھنے کی جدوجہد کرتے ہیں, حدود آشنائی کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں. یہ تقوی ہے, اس کا زیادہ راہ ہم لوگ لے کے جانا. اس کو قرآن مجید نے تین حصوں میں تقسیم کر دیا ہے, یعنی اس میں اگر غلطی ہوگی تو انہیں تین پہلوؤں سے ہوگی. تو اس میں فرمایا ہے کہ فلا رفث ولا جدال ولا فسوق فی الحج, یعنی اس میں خدا کی نافرمانی کا کوئی کام نہیں ہونا چاہیے. اب ظاہر ہے کہ خدا کی نافرمانی وہی ہوتی ہے یہاں جب ہم شہوت سے مغلوب ہو جاتے ہیں, یا ہم اپنی خواہشات سے مغلوب ہو جاتے ہیں, یا ہم اپنے تعصبات کے زیر اثر آ جاتے ہیں. تو گویا اس تمام معاملات میں جہاں جہاں اللہ کی نافرمانی کا امکان ہے یہ بات نہیں ہوتی.
رفسا جاوید صاحب اس کا مطلب
میں ابھی عرض کرتا ہوں. اسی طریقے سے انسان کے اندر جو ایک قوت غزویہ موجود ہے, یعنی وہ بسا اوقات بھڑک اٹھتا ہے جب اس کی انا پر چوٹ پڑتی ہے, اس کے اندر ایک بڑی جبلت ہے اور وہ جبلت در حقیقت تفوق اور برتری کی جبلت ہے. اس کو جب کوئی چیلنج کرتا ہے تو بھڑک اٹھتا ہے بعض اوقات, اور وہ اپنی انا کی حفاظت کرتا ہے, اس سے جھگڑے پیدا ہوتے ہیں. تو اس کے بارے میں فرمایا کہ حج کے سفر کے لیے نکل رہے ہو تو تقوی کا زیادہ راہ لے کر نکلو. اس کے لیے ضروری ہے کہ اگر کوئی جھگڑے کا کوئی لڑائی کا موقع پیش آ جاتا ہے تو تم بالکل ایک متوازے انسان کے طریقے پر, ایک منکسر المزاج انسان کے طریقے کے اوپر یہ کہو کہ میں حج کا مسافر ہوں, میرا کام جھگڑنا نہیں ہے. اور اس میں اگر دوسرا زیادتی بھی کرتا ہے تو اس کے مقابلے میں اپنے آپ کو سرنڈر کر دو تاکہ تمہارا یہ سفر فی الواقع تقوی کا سفر بن جائے. اور پھر تیسری چیز جو بیان کی ہے وہ لا فلا رفث ہے, یعنی اس کے اندر کوئی شہوانی بات نہیں ہونی چاہیے, یہ رہبانیت ہے. اس وجہ سے جب آپ نے احرام باندھ لیا ہے تو اب عورتوں کے ساتھ تعلق اور اس نوعیت کے جتنے بھی معاملات
مرد و زن کے اختلاط کے بڑے مواقع ہوتے ہیں
خاتمہ کر دیا جاتا ہے, کیونکہ مرد و زن کے اختلاطات کے مواقع بھی بہت پیش آتے ہیں اور سفر کرنا ہوتا ہے اس میں بہت سے ایسے معاملات ہوتے ہیں جس میں جھگڑا بھی پیدا ہونے کا امکان ہوتا ہے. اور اسی طریقے سے انسان جب اس طرح کے معاملے میں نکلتا ہے, آپ یہ جانتے ہیں نا کہ سفر میں آدمی بالکل برہنہ ہو جاتا ہے, یعنی معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کی اصل شخصیت کیا ہے, تو بڑا امکان اس بات کا ہوتا ہے کہ وہ جھگڑے کرے گا, وہ خدا کی نافرمانی کے کام کرے گا, وہ دوسروں کا کوئی حق تلف کر دے گا, وہ دوسروں کے لیے اذیت کا باعث بن جائے گا. تو ایسی تمام باتوں سے روک دیا گیا. یعنی جدال میں تو آپ آگے بڑھ کر جھگڑا کرتے ہیں, بعض اوقات آپ جھگڑا نہیں کرتے لیکن دوسرے کا حق مار لیتے ہیں, دوسرے کی طرف جو آپ کو اذیت نہ دینے کی ہدایت کی گئی اس کی خلاف ورزی کر بیٹھتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں جو ہے سمیٹ لی گئی ہیں کہ نہ فسوق ہونا چاہیے, یعنی خدا کی نافرمانی کا کوئی کام نہیں ہونا چاہیے, نہ کوئی جھگڑا ہونا چاہیے, نہ لڑائی ہونی چاہیے, اور نہ کوئی شہوانی بات ہے.
احرام میں جتنا گندا ہو سکتے ہیں ہو جائیں, تو مطلب صفائی ستھرائی کا کیا اس وقت معاملہ؟
دیکھیے بات یہ کہ آپ نہا سکتے ہیں, آپ وضو کریں گے, آپ غسل بھی کر سکتے ہیں, اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی ہے. لیکن جسے کہتے ہیں نا کہ میل کچال کو بہت دور کرنے کی کوشش کرنا اور ملنا اور صاف کرنا اور صابن استعمال کرنا, اس سے اجتناب کرنا چاہیے, کیونکہ آپ اصل میں رہبانیت کی طرف جا رہے ہیں, خدا کے راستے میں نکل رہے ہیں.
سب یہ بات سمجھ میں نہیں آتی, کیونکہ اس موقع پہ اجتماعیت کا موقع ہوتا ہے, انسان کے وجود سے بعض اوقات ناگوار سی بو آتی ہے, تو یہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ
اس کی حقیقت کے ساتھ متعلق کر لیجئے نا. یعنی ایک مجاہد کے سامنے اپنا مقصد ہوتا ہے, وہ جب لڑنے کے لیے نکلتا ہے تو وہ اس وقت زیب و زینت کرنے کے لیے نہیں بیٹھا ہوتا, وہ جان دینے کے لیے نکلا ہوتا ہے. اس کی تمثیل ہے حج. چنانچہ جتنی پابندیاں لگائی گئی ہیں وہ اصل میں اس تصور کو آپ کے ذہن میں راسخ کرتی ہیں, گویا آپ ذہنی لحاظ سے اپنے آپ کو ایسے سمجھیں آپ میدان جنگ میں اترے ہوئے ہیں. تو میدان جنگ میں آدمی زیب و زینت نہیں کیا کرتا, نہانے دھونے نہیں بیٹھا کرتا, میل کچال نہیں دور کیا کرتا. یہ تمام پابندیاں اس مقصد کے لیے ہیں کہ حج کی وہ اصل حقیقت جو میں نے آپ پر واضح کرنے کی کوشش کی ہے وہ آپ کے ذہن میں پوری طرح تازہ ہو جائے, آپ واقعی اپنے آپ کو ایک ایسا مجاہد سمجھنے لگ جائے کہ جو آپ دنیا کی ہر چیز سے بے نیاز ہو کر اپنے رب کی آواز پر لبیک لبیک کی صدایں بلند کرتا ہوا جا رہا ہے. اور جب جا رہا ہے تو پھر اب ضروری حد تک تو اپنے آپ کو پاک صاف رکھے گا, اس لیے کہ ہمارے دین میں یہ نہیں ہے کہ آپ ناپاکی اختیار کر لیں, تو ضروری پاکیزگی تو وہ حاصل کرے گا لیکن زیب و زینت کی نوعیت کی پاکیزگی حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرے.
ٹھیک
ہے, اس کے لیے خوشبو نہیں لگائے گا, اس کے لیے میل کچال کو دور کرنے کی کوئی غیر معمولی کوشش نہیں کرے گا, اس کے لیے شکار نہیں کرے گا, اور اس طرح کے معاملہ
کنگھی وغیرہ کر سکتے ہیں, بال وغیرہ.
ہاں کنگھی آپ کر سکتے ہیں لیکن اس میں بھی احتیاط اس وجہ سے کرنی چاہیے کہ کہیں کوئی بال نہ ٹوٹ جائے, تو بال توڑنا ناخن تراشنا یہ ممنوع قرار.
خواتین کا ہمارے یہاں یہ کانسیپٹ ہے کہ ان کا بھی خاص احرام ہوتا ہے, سفید رنگ کا کپڑا سر پہ باندھ لیتی ہیں وہ.
نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے, خواتین جو معمول کا لباس ہے وہ پہن سکتی ہیں, وہ اگر سفید رنگ کا لباس پہنے اچھی بات ہے, سفید رنگ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا ہے, لیکن یہ کوئی لازم نہیں ہے ان کے لیے, جو بھی ان کا عمومی لباس ہے وہی پہن لیں, ان کے لیے بس یہ پابندیوں کا انتظام کریں, یہی احرام ہے, ایسی کوئی چیز نہیں.
مردوں کو جو ہے سب حالت احرام میں عام طور پر یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ مخصوص نوعیت کے چپل پہنا کریں, کیا اس طرح کی کوئی پابندی دین کی روشنی میں ہمیں معلوم ہوتی ہے؟
یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو کسی حد تک برہنہ پا رہنا چاہیے, یعنی اس میں یہ ہے کہ آپ اس نوعیت کا جوتا پہنے کہ جو پوری طرح پاؤں کو ڈھانپے ہوئے نہ, بس اس کے سوا کچھ نہیں, یعنی کسی حد تک برہنہ پا ہونے کی ایک علامت ہے. وہ میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ آپ اصل میں اللہ کی راہ کے مجاہد ہیں اور اس موقع کے اوپر آپ ایک راہب کی طرح نکل رہے ہیں خدا کے راستے میں, تو اس کو آپ کے پورے وجود سے ظاہر ہونا چاہیے.
ویسے سب حج سردیوں میں بھی آتے ہیں گرمیوں میں بھی آتے ہیں, تو بعض اوقات ضرورت پیش آتی ہے کہ منہ ڈھانپ لیں, تو یہ کیا سوتے وقت کیا جا سکتا ہے؟
دیکھیے ممکن حد تک تو چہرے کو بالکل ننگا رہنا چاہیے, اس کو آپ نہیں ڈھانپے, لیکن اگر کسی وقت سردی کی یا اس طرح کی نوعیت ایسی ہے کہ کمبل یا اور اس طرح کا کپڑا لینے کی ضرورت پڑ جاتی ہے تو بس اس کو اوپر اتنا لے لیں گے جس سے آپ سردی سے حفاظت کر سکیں سوتے وقت زیادہ سے زیادہ، اس کے بعد پھر اسی حالت میں آتے
ہیں. اچھا، یہ احرام کے حوالے سے ایک بات یہ تھی کہ صفائی ستھرائی کا بھی ہم نے ذکر کیا، بدل بھی سکتے ہیں احرام؟
فرض کر لیجیے گندگی لگ گئی ہے، میلا ہو گیا یا اس طرح کی کوئی چیز ہے تو آپ تبدیل کر سکتے ہیں،
ٹھیک ہے.
لیکن اس میں بھی یہی ہونا چاہیے کہ کوئی ضرورت پھر واقع لائق ہو گئی ہے تبدیل کرنے کی، یعنی تبدیل کرنے کا جو ایک شوق ہوتا ہے دنیا میں وہ نہیں ہونا چاہیے. آپ پہلے اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ آپ خدا کی راہ میں نکلے ہوئے ہیں اور یہ آپ کی ایک مجاہدانہ زندگی ہے جس میں آپ نے یہاں پڑاؤ ڈالنا ہے، یہاں سے اٹھنا ہے، وہاں جانا ہے. اس میں ایسی کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے کہ جو زیب و زینت اور دنیوی لذات کی طرف آپ کی رغبت کی علامت بن رہی ہے.
اس سے اتنا اس میں جو ہے وہ میاں بیوی کے تعلقات بھی سارے ختم ہو
جائیں. حرام کی حالت میں کوئی شہوت کی بات نہیں ہو سکتی، میاں بیوی کے کوئی تعلقات نہیں ہوں گے.
جی،
اپنے دل کو بھی بالکل پاکیزہ رکھیے اور اپنے آپ کو اللہ کی طرف لگا لیجیے مجاہدوں کی طرح، جس طرح کہ ان کی ساری توجہ اس میں ہوتی ہے کہ اس مارکے کو انہوں نے جیتنا ہے، اس میں کامیابی حاصل کرنی ہے. تو یہ چیز آپ پر پوری طرح طاری ہونی
ہے. خیالات کے ادوار سے بھی اپنے
خیالات کو بھی جتنا پاکیزہ رکھ سکتے ہیں اتنا پاکیزہ رکھیں. ویسے تو شیطان وسوسے ڈالتا رہتا ہے، نماز کے دوران میں بھی ڈالتا رہتا ہے، لیکن جتنا اپنے آپ کو احرام کی حالت میں پاکیزہ رکھ سکتے ہیں رکھیں. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ تلبیہ پڑھتے رہیں اور ذکر کرتے رہیں اور تسبیحات پڑھتے رہیں اور اس طریقے سے اللہ کو یاد کرتے رہیں تاکہ آپ کا دل خدا کی یاد سے آباد رہے. اس میں اس طرح کی چیزیں کم سے کم.
جی ڈاکٹر سہیل صاحب، آپ کو حج کے تین اقسام بیان کیے جاتے ہیں، اس کے اوپر روشنی ڈالیں گے اور یہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے کون سا کیا تھا؟
دیکھیے جی، بات یہ ہے کہ اصلا حج کی ایک ہی صورت ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ احرام باندھ کے حج کی نیت کر کے حج کرنے کے لیے، جس کو حج افراد کہتے ہیں عام طور پر، اصل میں حج وہی ہے. اب اس میں کچھ مسائل پیدا ہو گئے. مثلاً ایک یہ چیز پیدا ہو گئی ہے کہ آج کل تو لوگ اس کا اہتمام نہیں کرتے. آپ نے اپنے گھر سے یا مثلاً جدے میں آپ اترے ہیں وہاں سے قربانی کے جانور لے لیے، جن کو حدی کے جانور کہا جاتا ہے. اب وہ جانور آپ کے پاس ہے، احرام جب آپ نے باندھا ہے تو جانور آپ کے ساتھ. اگر یہ معاملہ ہو گیا ہے تو حدی کے جانور یا قربانی کے جانور آپ کے اگر ساتھ ہوں تو قانون یہ ہے کہ جب تک قربانی ٹھکانے نہیں لگ جاتی آپ احرام نہیں کھول سکتے. اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ حج کی ایک اور قسم وجود میں آ جائے گی. عام حالات میں تو آپ یہ کرتے ہیں نا کہ آپ گئے، آپ نے احرام کھول دیا عمرہ کرنے کے بعد. لیکن اگر حدی کے جانور یا قربانی کے جانور آپ کے ساتھ ہے، حدی اسی قربانی کو کہتے ہیں جو حرم میں پیش کی جاتی ہے، تو اگر جانور آپ نے ساتھ لے کے احرام باندھ لیا ہے تو اب احرام کھل نہیں سکتا اس وقت تک جب تک کہ آپ قربانی کے جانور ذبح نہیں کر دیتے. اور قربانی کے جانور بہرحال یوم النحر کو ذبح ہونے، یعنی وہ 10 تاریخ کو ذبح ہونے ہیں نا، اس سے پہلے ہو نہیں سکتے. تو اس وجہ سے آپ احرام کھولا نہیں جا سکتا. یہ دوسری صورت بن گئی. تیسری صورت یہ بن گئی کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ اصلا تو آپ کو عمرے کا سفر الگ کرنا چاہیے، حج کا سفر الگ کرنا چاہیے. یعنی اگر آپ عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو جائیے عمرہ کر کے آ جائیے، اور اگر آپ حج کرنا چاہتے ہیں تو حج کے لیے الگ سفر کیجئے. یہی چیز اصلا مطلوب ہے. لیکن ہم جیسے لوگ جن کو باہر کبھی کبھار جانے کا موقع ملتا ہے، دور دراز کے علاقوں سے آتے ہیں، تو دور دراز کے علاقوں سے آنے والوں کو، حرم کے لوگوں کو یہ اجازت نہیں دی. دور دراز سے آنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ اجازت دی ہے کہ وہ ایک سفر میں حج اور عمرہ کر لیں، یعنی حج اور عمرے کو ایک سفر میں اکٹھا کر لیں. تو اگر وہ حج اور عمرے کو ایک سفر میں اکٹھا کرتے ہیں تو گویا ایک رعایت سے فائدہ اٹھاتے ہیں. اس صورت میں وہ کیا کریں گے؟ وہ پہلے عمرہ کر کے احرام کھول دیں گے، پھر اس کے بعد وہاں مقیم رہیں گے، اور پھر 8 تاریخ کو دوبارہ احرام باندھیں گے. تو یہ ایک تیسری قسم وجود میں آ گئی. اللہ تعالیٰ نے جب یہ رعایت دی، اس کے نتیجے میں لازم ہے کہ آپ ایک قربانی ضرور کریں گے. یعنی یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ حج میں کوئی قربانی لازم نہیں ہے. حج کی قربانی نفل قربانی ہے، آپ کریں، بہت اجر و ثواب کی چیز ہے. آپ قربانی کے جانور ساتھ لے کے جائیں، جیسے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر گئے تھے، تو کیا کہنے ہیں؟ اب تو اس کے مواقع ختم ہو گئے کم و بیش. لیکن اگر آپ نے عمرے اور حج کو ایک سفر میں جمع کیا ہے تو پھر کفارے یا جرمانے کی قربانی آپ کو دینی پڑے گی. اور اگر آپ نے وہ قربانی نہیں کی تو پھر آپ کو 10 روزے رکھنا ہوں گے. آپ ان میں سے 3 روزے وہاں رکھیں گے اور 7 واپس آ کے اپنے وطن میں رکھیں.
کچھ لوگ جو بہت قریب جاتے ہیں حج کے، وہ عمرہ اور حج ایک ہی احرام میں بھی کر سکتے ہیں بغیر کھولے، اس کو بھی ایک حج کی قسم کہا جاتا ہے؟
نہیں، اس کے لیے ضروری کہ آپ کے پاس پہلے سے قربانی کے جانور ہو. اگر قربانی کے جانور نہیں ہے تو پھر آپ عمرے کا احرام کھولیں گے اور اس کے بعد پھر آپ حج کریں گے. اس سے آپ یہ بھی اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہمارے ہاں تو لوگ جاتے ہیں اور جا کر بعض اوقات یہ ایک عمرہ کر لیا، یہ دوسرا عمرہ کر لیا. اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ آپ ایک سفر میں ایک حج اور عمرے کو اکٹھا کریں تو جرمانہ ادا کریں. یعنی آپ کو اصلا یا تو عمرے کا سفر الگ کرنا چاہیے یا حج کا سفر الگ کرنا چاہیے.
ٹھیک ہے،
قرآن مجید سے یہ بات معلوم ہوتی ہے.
ایسا
مگر ہمارے یہاں اس کے بالکل الٹ ہے.
جی،
عام طور پر لوگوں کو ایک تو یہی معلوم نہیں ہے کہ وہ جو قربانی کر رہے ہوتے ہیں، عام طور پر جو قربانی ہم کرتے ہیں یہ حج کی قربانی ہے.
اسے حج کی یا قربانی کی
قربانی اب کرتا ہی کوئی نہیں. صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ بہت کم لوگ حج کی قربانی کرتے ہیں. میں نے کئی لوگوں کو وہاں یہ کہا, اور اس کے بعد چونکہ میں نے خود دو قربانیاں کی تھیں تو میں نے ان کو بتایا کہ یہ قربانی ہے جو میں حج کی کر رہا ہوں. جو قربانی آپ عام طور پر کرتے ہیں وہ تو کفارے کی قربانی ہے, چونکہ آپ نے حج اور عمرے کو ایک سفر میں جمع کیا ہے تو اس کے جرمانے کے طور پر آپ ایک قربانی کرتے ہیں, اور یہ قربانی کرنی لازم ہو جاتی ہے, ورنہ روزے رکھنے پڑیں گے آپ.
ٹھیک,
اس کے نتیجے میں اس سے واقف نہیں عام طور پر.
اگر ایسا بھی احرام باندھ لیا, اب ہم پہنچتے ہیں میقات پہ, تو ایک تو ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ میقات کیا ہے, اور دوسرا یہ کہ تلبیہ جو ہم پڑھتے ہیں لبیک, تو وہ کہاں سے پڑھنا چاہیے, گھر سے پڑھتے ہوئے چلیں؟
جیسے ہی آپ احرام باندھیں گے اس کے بعد تلبیہ شروع ہو جائے گا. اچھا, میقات وہ مقامات ہیں جہاں سے احرام باندھنا ضروری ہے, یعنی اس کے آگے آپ احرام باندھے بغیر نہیں جا سکتے. یہ کچھ مقامات ہیں جن کی مختلف علاقوں سے آنے والوں کے لیے نشاندہی کر دی گئی ہے. مثال کے طور پر جو ہمارے علاقے سے لوگ جاتے ہیں تو ان کے لیے ایک یلملم کا پہاڑ ہے, اس کو میقات مقرر کیا گیا. جیسے ہی آپ اس کے محاذات میں اس کے برابر جاتے ہیں تو وہاں سے آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ احرام باندھ لیں, آپ اس سے آگے نہیں جا سکتے احرام باندھے بغیر اگر آپ حج یا عمرے کی نیت سے جا رہے ہیں. اسی طریقے سے جیسے مدینہ کے لوگ اگر آنا چاہتے ہیں, ذو الحلیفہ کے مقام کو متعین کر دیا گیا ہے کہ وہاں سے وہ احرام باندھ کے آگے آئیں گے, یعنی وہ ان کی میقات ہے. میقات کا مطلب ہے وہ مقامات کہ جن مقامات سے آپ کے لیے احرام کے بغیر آگے بڑھنا جائز نہیں. تو یہ مختلف علاقوں کے لیے مقرر کیے گئے ہیں, جیسے مصر اور شام وغیرہ سے جو لوگ آتے ہیں ان کے لیے بھی اسی طرح کا ایک مقام مقرر کر دیا گیا جوفہ کے نام سے, اور اس مقام سے ان کے لیے احرام باندھنا ضروری ہوتا ہے.
ٹھیک,
ایسا ہی معاملہ بعض دوسرے علاقوں سے آنے والوں کے لیے ہے. تو یہ پانچ مقامات ہیں جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے اسی طرح متعین ہیں. ان مقامات سے جب آپ اس سمت سے آئیں گے, اس کے مقابل سے گزریں گے, تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ احرام باندھ لیں.
سر, دوسرا سوال میرا تھا تلبیہ کے حوالے سے, یہ کیا چیز ہے, کس چیز کی علامت ہے؟
یہ دیکھیے, سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جو صدا بلند کی تھی اس موقع پر اللہ کے حکم پر, جس میں یہ کہا گیا تھا کہ اب آپ لوگوں کو بلائیے کہ حج کرنے کے لیے آئے, گویا وہاں پر شیطان کے خلاف جنگ برپا ہے, اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کھڑے ہیں, جیسے کہ بدر کے میدان میں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ اترے تھے, تو ایسے ہی آپ شیطان کے خلاف جنگ کے لیے اتر رہے ہیں, اس کے لیے صدا بلند ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ آؤ. اس کے جواب میں آپ کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک, حاضر ہے پروردگار ہم حاضر ہیں, تیرا کوئی شریک نہیں ہم حاضر ہیں, ہم تیرے لیے ہیں ہم حاضر ہیں, تجھے ہی ہم مانتے ہیں اور ہم حاضر ہیں. تو بار بار آپ یہ جو الفاظ کہتے ہیں, یہ یوں سمجھ لیجئے کہ وہ تمثیل جو میں نے آپ سے کی ہے, اس تمثیل کی حقیقت کو آپ اگر ذہن نشین کر لیں تو اللہ تعالیٰ جنگ کے میدان میں آواز دے رہا ہے کہ آؤ میرے ساتھ, اور آپ کہتے ہیں کہ میں حاضر ہوں.
وہ سیدنا مسیح کے الفاظ ہے, من انصاری اللہ.
سیدنا مسیح علیہ السلام نے یہ کہا, اور تمام پیغمبروں کے بارے میں یہ بیان ہوا ہے کہ جس وقت پھر آخری مارکہ ہوتا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ من انصاری اللہ, کون اللہ کی راہ میں میرے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے تیار ہے. یہ صدا جب بلند ہوتی ہے خدا کی طرف سے کہ آؤ اب شیطان کے خلاف جنگ میں میرے ساتھ آ کے شریک ہو جاؤ, تو آپ کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک, حاضر ہیں پروردگار حاضر.
اچھا, جیسا یہاں سے جانے والے لوگ بالعموم عمرہ پہلے ادا کرتے ہیں, تو ہم اسی سیکوینس میں آگے چلتے ہیں. احرام پہنا ہوا ہے, میقات سے گزر گئے ہیں, جدہ بھی پہنچ گئے ہیں, اس کے بعد اب حرم پاک میں داخل ہو رہے ہیں, کیا کہنے اس بات کے, مسجد الحرام میں داخل ہو رہے ہیں, طواف کا آغاز کر رہے ہیں, تو اس حوالے سے ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ طواف کی کیا حقیقت ہے, یہ کس چیز کی علامت ہے؟
میں نے ابھی آپ سے عرض کیا نا کہ یہ عمرہ اور یہ حج, یعنی حج میں تو وہ چیز بالکل نمایاں ہو کے سامنے آ جاتی ہے جب آپ شیطان کو کنکر مارتے ہیں, لیکن عمرہ بھی اصل میں نظر کی تمثیل ہے. قدیم زمانے کی یہ روایت رہی, آپ بائبل کا مطالعہ اگر کریں تو بالکل واضح ہو جاتا ہے یہ کہ جس وقت قربانی پیش کی جاتی تھی تو اس کو نظر کے پھیرے دیے جاتے تھے, گویا آپ اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں تو معبد کے سامنے اور قربان گاہ.
اچھا, وہ ہندو بھی پھیرے لگاتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں
عام طور پر, آپ دیکھا ہوگا یہ پرانی وہی روایات چلی آ رہی ہیں, تو عام طور پر قربانی کو پھیرے دیے جاتے تھے معبد کے سامنے بھی قربان گاہ کے سامنے بھی. اب قربان گاہ مروہ ہے تو وہاں بھی آپ صحیح کے پھیرے لگاتے ہیں, اسی طرح معبد جو ہے وہ بیت اللہ ہے تو وہاں بھی آپ صحیح کے پھیرے لگاتے ہیں. یہ اپنے آپ کو نظر کے لیے پیش کر دینے کی علامت ہے. جب بھی نظر کے لیے پیش کی جاتی تھی قربانی تو ہمیشہ سے یہ قدیم زمانے سے روایت رہی, اس کو اللہ نے اپنے لیے خاص کر لیا کہ اب جب آپ خدا کے لیے اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں تو گویا اپنے آپ کو پروردگار کے معبد کے گرد پہلے پھیرے دیتے ہیں, اور اس طرح گویا علامتی طور پر یہ محسوس کرتے ہیں کہ میں نے اپنے آپ کو نظر کر دیا پروردگار کی, اب میں حاضر ہوں, میں نے اپنا سب کچھ اپنے پروردگار کے حوالے کر دیا ہے. یہ حوالے کر دینا, یہ نظر کر دینا, اس کی قدیم ترین تعبیر پھیرے دینے کی,
شمع پروانہ کی بھی ایک مثال
بن جاتی ہے, وہ بھی اصل میں نظر کرتا نا اپنے آپ کو, تو یہ نظر کر دینے کا عمل ہے جس کی علامت.
اس کا طریقہ کیا جائے, سب کہاں سے کہیں سے بھی شروع کر دیں؟
نہیں, آپ حجر اسود کے محاذات سے اس کے برابر میں آتے ہیں اور وہاں سے آپ طواف شروع کرتے ہیں.
اچھا,
اس موقع کے اوپر رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا کی ہے اور بہت سی اور بھی دعائیں ہیں، وہ بھی آپ کر سکتے ہیں، لیکن یہ کہ کوئی دعا اس کے لیے خاص مقرر نہیں کی گئی.
وہ جو اللہم ایمانم بکا وفان بحجکا،
وہ دعا ویسے بہت اچھی دعا ہے، یعنی اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ پروردگار میں تیرے اوپر اپنے ایمان کی تجدید کرتا ہوں اور میں تیرے عہد کو پورا کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں، لیکن کوئی خاص دعا مقرر نہیں ہے. بس یہ احساس دل میں پیدا کر لیں کہ حجر اسود کیا ہے. حجر اسود تجدید عہد کی علامت ہے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ جو آپ نے جان و مال نظر کر دینے کا عہد باندھا ہے، آپ اس عہد کی تجدید کرتے ہیں. چنانچہ یہی وجہ ہے کہ حدیثوں میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ یمین اللہ ہے، وہ اللہ کے ہاتھ کی علامت ہے. تو آپ اس ہاتھ کے اوپر اس کو بوسہ دے کر، جیسے قدیم طریقہ تھا، ہاتھ اوپر رکھ کر یا اشارہ کر کے، گویا جس طریقے سے آپ عہد کی تجدید کرتے ہیں تو وہی عہد کی تجدید کرتے ہیں. تو حجر اسود کے قریب جب آپ جاتے ہیں تو یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں، آپ اپنے اس عہد کو زندہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اس کو دوبارہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ باندھنے کے لیے جا رہے ہیں جو آپ نے اسلام لا کر باندھا تھا، کہ پروردگار توحید پر اپنے ایمان کا جو میں نے عہد تیرے ساتھ کیا تھا میں اس کی تجدید کر رہا ہوں. تو یہ یمین اللہ ہے، وہ آپ کا ہاتھ ہے ایک طرف، اور اللہ کے قدیم زمانے میں دیکھا ہوگا نا، لوگ عام طور پر ہاتھ میں ہاتھ دے کے بیعت کر کے عہد باندھتے تھے، اور کبھی کبھی اس کو چوم بھی لیتے تھے. چنانچہ اسی روایت کو، تجدید عہد کی روایت کو، اللہ کا تو کوئی ہاتھ نہیں ہو سکتا، تو ایک پتھر کو جو در حقیقت پرانی بیت اللہ کی تعمیر کا آخری پتھر ہے، جس کو وہاں انہوں نے نصب کر دیا سیدنا ابراہیم نے، تو اس سے آپ اس کی ابتدا کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر بیت اللہ کے گرد آپ سات چکر لگاتے ہیں،
اور ہر دفعہ آ کے وہاں
اور ہر دفعہ آپ استلام کرتے ہیں حجر اسود کا. استلام
اگر ممکن نہ ہو بوسا دینا تو
کوئی ضروری نہیں ہے، یعنی اس میں کبھی دھکم پیل میں آدمی کو نہیں جانا چاہیے، لوگوں کو کبھی اذیت نہیں دینا چاہیے.
جو دھکم پیل کرتے ہیں اس موقع پہ بڑا تکلیف دہ مسئلہ ہو جاتا ہے.
وہ ہماری اصل میں تربیت کی کمی ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ ہر آدمی کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ کے پیغمبر نے جو طریقے اختیار کیے ہیں وہی اختیار کرنے چاہیے.
جیسے ہم نے تو یہ بھی دیکھا ہے کہ خواتین جو دھکم پیل میں شامل ہو جاتی ہیں،
یہ بدقسمتی، یہ بھی بدقسمتی ہے. بات یہ ہے کہ لوگوں کو یہ بتا دیا گیا ہے کہ اگر انہوں نے ایسا نہیں کیا تو غالباً کسی بڑے اجر سے وہ محروم ہو جائیں گے، حالانکہ سارے طریقے مقرر کر دیے گئے. آپ کو موقع ہے تو آپ بوسا دیجیے، آپ اس کے اوپر ہاتھ رکھیے، آپ کو اس کا موقع نہیں ہے تو ہاتھ سے اشارہ کر دیجیے. خود رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کیا ہے تو آپ نے نیزے سے اشارہ کر کے اسی طریقے سے طواف کیا.
ٹھیک،
یہ ساری صورتیں جو ہیں حالات کے لحاظ سے اختیار کی جا سکتی ہیں. یہ ایک علامتی اظہار ہے، آپ کے چوم لینے سے کوئی خاص صورتحال پیدا نہیں ہو جائے گی، ایک علامت ہے، ایک سمبولک ایکسپریشن ہے، اس کو سمجھ لینا چاہیے. خدا کے ساتھ عہد کو زندہ کرنے کی علامت ہے یہ جو آپ اختیار کر رہے ہیں. اس علامت کے ساتھ آپ اپنے طواف کے پھیرے شروع کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد سات پھیرے یہاں لگاتے ہیں، اور سات پھیرے جا کر پھر قربان گاہ پر لگاتے ہیں. مروہ چونکہ قربان گاہ ہے، اور اس کے بعد پھر آپ سر مڑواتے ہیں. تو سر مڑوانا در حقیقت نظر کے پورا ہونے کی علامت.
ٹھیک،
یہ آپ بائبل کو پڑھیں نا تو اس میں بالکل تفصیل سے یہ بیان ہوا ہے کہ جس وقت نظارت کے یا نظر کے دن پورے ہو جاتے تھے تو پھر اس طرح سے سر موڑ دیا جاتا تھا، گویا خدا کی دائمی غلامی میں اپنے آپ کو.
ایک تو یہ کہ لوگ جو ہے وہ رکن یمانی کو بھی بوسہ دیتے ہیں، تو اس میں کیا صحیح رویہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، اور دوسرا یہ کہ استلام کے لیے لوگ وہاں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں باقاعدہ اور طویل دعائیں پڑھتے ہیں، اس کے نتیجے میں ایک شدید قسم کا جو ہے وہ ازدحام پیدا ہو جاتا ہے، اور اس سے بعض اوقات مسائل بھی پیش آتے ہیں بزرگوں کو، خواتین کو خاص طور پہ. تو اس میں کیا صحیح رویہ؟
دیکھیے جی، یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اگر آپ مثال کے طور پر حجر اسود کو بوسہ نہیں دے سکے تو اس سے تو کچھ نہیں ہوا، لیکن اگر آپ نے کسی کو اذیت دی، کسی کو دھکا دیا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، تو آپ نے گناہ کا ارتکاب کیا. یہ سمجھ لینا چاہیے، یہ وہ تربیت ہے جو ہر شخص کو ہمیں دینی چاہیے، اور یہ بتانا چاہیے. رکن یمانی کا استلام تو رسالت میں آپ نے کیا، یعنی اس کی طرف اشارہ کیا ہے، لیکن بوسہ دینے کا ہرگز کوئی ثبوت موجود نہیں ہے. حجر اسود کو آپ بوسہ دے سکتے ہیں، اور جو کام اللہ کے پیغمبروں نے کیا وہی کرنا چاہیے. رکن یمانی جو ہے یہ اصل میں حجر اسود جس سمت میں ہے اس کے بالکل
اپوزٹ سمت. اچھا، طواف میں کوئی دعائیں وغیرہ بھی کر سکتے ہیں؟
کوئی دعائیں طواف میں ثابت نہیں ہے جی، نہ مقرر کی گئی ہیں، یہ لوگوں نے خود بنا لی ہوئی ہیں، اور بڑی لمبی لمبی دعائیں ہیں جو لوگ عام طور پر پڑھتے ہیں. آگے ایک معلم پڑھتا چلا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے جو سنت اس میں قائم کیا وہی ہے کہ آپ اپنی زبان میں جو دعا کرنا چاہتے ہیں کیجیے، آپ تکبیر کہیے، آپ تسبیح کیجیے، آپ تحلیل کیجیے، اور جس طرح سے بھی آپ اپنے رب کو یاد کرنا چاہتے ہیں. حج کے پورے مناسک کا اگر آپ جائزہ لیں تو پورے حج میں کوئی ذکر، کوئی دعا مقرر نہیں کی گئی سوائے تلبیہ کی، وہی حج کا اصلی ذکر ہے. باقی آپ تکبیر کریں، آپ تسبیح کریں،
ربنا،
وہ دعاؤں میں سے ایک دعا ہے. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ دعائیں روایت ہوئی ہیں جو آپ نے کی، ان کو آپ نے مقرر نہیں کیا.
اچھا، آپ نے
یعنی یہ نہیں کیا کہ یہ لازم ہو گئی ہیں یا ان کا کرنا ضروری ہو گیا ہے. ظاہر ہے جو دعائیں پیغمبر نے کی ہیں ان دعاؤں کی پاکیزگی کے کیا کہنے ہیں، اور آدمی اگر وہ دعائیں کرے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن وہ رسول اللہ علیہ وسلم کی دعائیں تو انتہائی مختصر دعائیں ہوتی تھیں. یہ جو طویل طویل دعائیں ہمارے یہاں عام طور پر کی جاتی ہیں، یہ حضور کا کبھی طریقہ نہیں تھا. اور یہ عام طور پر آپ یہ دیکھیے نا، جو حج کی کتابیں ہیں ان میں یہ پہلے چکر کی دعا ہے، یہ دوسرے چکر کی دعا ہے، ان میں سے کوئی چیز رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، کوئی چیز صحابہ سے ثابت نہیں ہے. یہ تو لوگوں نے دعائیں بعض بنا لی ہیں اور بس لوگوں کو دے دیتے ہیں، اور میں نے دیکھا ہے کہ بجائے اس کے کہ اس میں آدمی اللہ کی طرف متوجہ ہو کے خدا کو یاد کرے، اپنے دل کی باتیں اپنے پروردگار سے کرے، جو اس کے ذہن میں بات آ رہی ہے وہ اپنے مالک کے سامنے رکھے، وہ کچھ دعاؤں کے الفاظ ہیں جن کو دہراتا رہتا ہے، اور عربی زبان کا نہ اس کو معلوم ہوتا ہے کیا کہہ رہا ہے، نہ معلوم ہوتا ہے ان کا مرتبہ.
سب یہ جو دو نفل پڑھنے ہیں وہ مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کے پڑھنے ضروری ہیں؟
یہ بھی ضروری نہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ وہ ایسا ہوا ہے کہ بہت کم لوگ اس بات سے واقف ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حرم کا مطاف، جس جگہ اب آپ نے وہ پتھر رکھا ہوا ہے مقام ابراہیم جس کو کہتے ہیں، یہاں ختم ہو جاتا تھا.
اچھا،
اگر آپ حرم کی تاریخ سے واقف ہیں تو یہ تو بیت اللہ تو ایسے ہی موجود تھا، ظاہر ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس کو بنایا ہے تو یہ تو ایسا ہی تھا جیسا اب ہے، لیکن مطاف کتنا تھا؟ یہ جس جگہ اب مقام ابراہیم ہے یہاں لوگوں کے مکانات تھے. چنانچہ یہ بات روایتوں سے معلوم ہوتی ہے، تاریخی روایتوں سے، کہ ان مکانات ہی کے اوپر رات کے وقت کچھ چراغ جلا کے رکھ دیتے تھے اور اس سے مطاف میں کچھ روشنی ہو جاتی. یہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مکانات گرائے گئے اور انہوں نے اس مطاف کو ذرا بڑا کرنا شروع کیا ہے. تو یہ گویا آخری حد تھی اس زمانے میں. چنانچہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے طواف کر کے حجر اسود کے استلام سے آپ نے طواف شروع کیا، ہر چکر میں آپ نے استلام کیا، پھر اس بعد آپ نے جب دو رکعتیں پڑھی ہیں تو گویا بالکل آخر میں آ کے پڑھی تاکہ کسی کو زحمت نہ ہو. تو اب اگر آپ دو رکعتیں پڑھنا چاہتے ہیں تو بالکل آخر میں چلے جائیے تاکہ لوگوں کو زحمت نہ ہو. نتیجہ کیا ہے؟ لوگ سمجھتے ہیں مقام ابراہیم کو ہی رکعتیں پڑھنے کی خاص جگہ ہے اور وہاں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ طواف میں بھی رکاوٹ بنتی ہے، لوگوں کے لیے بھی زحمت ہوتی ہے. بعض اوقات تو میں نے دیکھا ہے کہ عورتیں وہاں پہ، چونکہ دو رکعتیں تو ہر آدمی نے پڑھنی ہوتی ہیں، تو عورتیں وہاں جمع ہو جاتی ہیں، اس کے بعد پھر لوگوں کو روکنے کے لیے بعض اوقات نوجوان اس طریقے سے ہاتھوں کو پھیلا کر کھڑے ہوتے ہیں، بڑی زحمت کا باعث بن جاتے ہیں. یعنی یہ دو رکعتیں آپ کسی بھی جگہ پڑھ سکتے ہیں،
کہیں پہ بھی پڑھنے میں ادا ہو جائیں گی.
اور زیادہ اچھا یہ ہے کہ جیسے حضور بالکل آخر میں چلے گئے، دیکھیے نا، آپ کو مثال کے طور پر مسجد میں نماز پڑھنا ہے تو آپ یہ خیال کرتے نا کہ میں بالکل آگے چلا جاؤں تاکہ کسی آدمی کو میرے سامنے سے گزرنے سے زحمت نہ ہو. تو وہاں دو رکعتیں پڑھنے کے لیے حضور نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ جہاں بالکل حرم میں مطاف ختم ہو رہا تھا وہاں پہ چلے. اب اتفاق ہے یہ کہ وہاں مقام ابراہیم ہے، تو اس وجہ سے لوگ یہ خیال
کرتے ہیں. اب آخری دو چیزیں رہ گئی ہیں عمرے کے حوالے سے، ایک تو صحیح اور پھر جو ہے وہ حلق یا قصر. تو ہم چاہتے ہیں کہ مختصر ان پہ بھی آپ روشنی ڈال دیں، اس لیے کہ پروگرام کا وقت ہمارے ختم ہو رہا ہے.
میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا نا کہ آپ جب اپنے آپ کو نظر کے طور پر پیش کرتے ہیں اللہ کے حضور میں، تو نظر کے لیے قدیم مذاہب میں یہ روایت رہی ہے، اور اسی کو اللہ نے اپنے لیے خاص کیا ہے کہ آپ پھیرے دیتے ہیں معبد کے بھی، عبادت گاہ ہے نا، معبد ہے، مسجد ہے، مسجد حرام کہتے ہیں اس کو، اور اسی طرح قربان گاہ کے بھی. سیدنا اسماعیل کی جو قربانی ہوئی ہے وہ مروہ کے پاس ہوئی.
اچھا،
تو نبی یعنی سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب ان کو لے کے آئے ہیں تو وہ صفا کی طرف سے آئے، وہاں انہوں نے اپنے ملازموں کو کھڑا کیا جیسے بائبل میں بیان ہوا ہے. اس کے بعد وہ اسی جگہ سے گزرتے ہوئے گئے جو صحیح کی جگہ ہے، اور یہ در حقیقت ان کی وہی سرگرمی ہے جس کی یادگار کے طور پر ہم بھی وہاں سے پھیرے دیتے ہیں. اور چونکہ معبد کے پھیرے اور قربان گاہ کے پھیرے یہ لازمن قربانی کو دیے جاتے تھے، تو اس کے بعد پھر وہ واقعہ پیش آیا جس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول فرما لیا اور ایک مینڈے کی قربانی ہو گئی. تو یہ اس کی وجہ ہے، پھر صحیح کرتے ہیں اور صحیح کرنے کے بعد پھر ہم
اس میں بھی مطلب یہ کہ کوئی دعائیں وغیرہ لوگ کہتے ہیں. اچھا، بعض اوقات لوگ ایک پورا چکر لگا کے اسے کہتے ہیں کہ ایک چکر ہوا.
نہیں نہیں، آپ جب اس طرف سے صفا سے مروہ تک چلے گئے تو چکر پورا ہو گیا.
اچھا،
یعنی اس میں لوٹنا ضروری نہیں ہے، وہ جب لوٹیں گے آپ تو پھر دوسرا چکر ہو جائے گا.
دوسرا چکر ہوگا،
چکر ایک ہی طرف جانے سے مکمل ہو جائے گا،
صفا سے شروع ہوگا.
اس میں صفا سے شروع ہوگا، مروہ پر ختم ہوگا.
مروہ پر ختم ہوگا.
اچھا، اور یہ بات بہت اچھی طرح ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ اس میں بھی کوئی دعائیں نہیں مقرر کی گئی. پورے حج میں کسی جگہ، نہ عرفات میں، نہ مزدلفہ میں، نہ منا میں، کوئی خاص ذکر، کوئی دعا مقرر نہیں کی گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں مختلف اوقات میں کی ہیں وہ چند ہیں، دو تین ہیں جو روایت ہوئی ہیں، بہت مختصر سی دعائیں ہیں. وہ آپ کرنا چاہیں کر لیں، اور بڑی پاکیزگی کی بات ہے اور بڑی سعادت کی بات ہے، لیکن کوئی مقرر نہیں کی گئی دعا، صرف تلبیہ ہے. میں نے آپ چرچ کیا حج کا ذکر، جیسے نماز کے اذکار میں سورہ فاتحہ ہے، قرآن ساتھ ملانا ہے، نماز میں کچھ اذکار مقرر کیے گئے نا، تو حج میں جو ذکر مقرر کیا گیا باقی سب اعمال ہے. آپ چکر لگا رہے ہیں، آپ پھیرے لے رہے ہیں، یہ سب اعمال ہے. جو دعا یا ذکر مقرر کیا گیا وہ صرف تلبیہ اور کوئی.
سب آخری کام جو ہوتا ہے عمرے میں وہ بال کٹواتے ہیں لوگ یا قصر یا حلق کرتے ہیں، تو وہ اس کس چیز کی علامت ہے اور دونوں میں سے کون سا عمل بہتر ہے؟
میں نے آپ سے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ جس وقت قربانی پیش کر دی جاتی تھی، اپنے آپ کو نظر کر دیا جاتا تھا، جس جب نظارت ہو جاتی تھی، نظر پیش کرنے کا عمل ہو جاتا تھا، تو یہ روایت تھی قدیم زمانے میں کہ پھر بال مڑوا کے اللہ کی غلامی میں اپنے آپ کو دے دیا جاتا تھا. یہ گویا خدا کی غلامی میں دینے کی علامت ہے. تو یہی کام آپ کرتے ہیں، اس کے لیے دونوں طریقے جو ہیں وہ روا رکھے گئے ہیں. آپ چاہیں تو سارے بال مڑوا دیں جس کو حلق کہتے ہیں آپ، اور چاہیں تو قصر کرا لیں جس کو آپ حجامت بنانا کہتے ہیں. دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں. البتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے دعا کی ہے، تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حلق کی فضیلت ہے. قرآن مجید نے بھی جب ذکر کیا نا محلقین رؤوسہم و مقصرین تو وہاں بھی معلوم ہوتا ہے کہ محلقین کا لفظ حلق کرانے والوں کا لفظ پہلے آیا ہے, تو اس سے بھی فضیلت کے اوپر ایک دلالت ہوتی ہے. البتہ یہ ہے کہ اگر آپ نے فرض کیجئے عمرہ بھی کرنا ہے اور حج بھی ساتھ کرنا ہے تو پھر بہتر یہ ہے کہ آپ عمرے میں قصر کرا لیجئے, بال چھوٹے کرا لیجئے اور حج کے موقع کے اوپر حلق کرا لیجئے, یہ زیادہ اچھا.
بہت سے لوگ ایسا وہ کینچی لیتے ہیں اور اس سے بال تھوڑے سے کاٹ دیتے ہیں, مرد یہ کرتے ہیں, خواتین تو خیر چلیے
خواتین کے لیے تو طریقہ یہ بھی ہے,
لیکن مردوں کے لیے بھی ہم نے
بالوں کی ایک لٹ کاٹ دیتے ہیں. مردوں کے لیے باقاعدہ یا تو حجامت کرائیں گے, سارے تھوڑے تھوڑے بال اتروائیں گے جیسے ہم حجامت بنواتے ہیں, یا حلق کروائیں گے.
مروا پہ لوگ کینچی لے کے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں اور آفر بھی کرتے ہیں کہ آپ
ایسا نہیں,
ٹھیک
قصر کروائیں گے جس کو باقاعدہ حجامت کرانا چاہیے.
یہ یہاں پہ عمرہ پورا ہو جاتا ہے,
یہ عمرہ یہاں پورا ہو جاتا ہے.
اچھا جو لوگ
سمجھ لینا چاہیے کہ میں تو جہاں تک تحقیق کر سکا ہوں اس میں جو صحیح آپ کرتے ہیں وہ بھی اصل میں ایک نفل چیز ہے, ورنہ عمرہ در حقیقت طواف اور اس کے بعد جب آپ نے حجامت بنوا لی تو اس سے پورا ہو جاتا ہے. اور بہت کم لوگ اس بات سے واقف ہیں کہ عمرے میں بھی آپ قربانی کر سکتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے ہیں عمرے کے لیے صلح حدیبیہ کے موقع کے اوپر تو آپ کے ساتھ قربانی کے جانور تھے, بہت مشہور واقعہ آپ نے پڑھا ہوگا. اور چونکہ کفار نے جارے نہیں دیا اس موقع پر تو پھر وہی جانور ہے جو وہاں قربان کر دیے گئے, آپ ساتھ لے کر آئے.
جائے صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین آج کا پروگرام آپ نے دیکھا, اس پروگرام میں ہم نے کوشش کی کہ ہم حج اور عمرے کی حقیقت کو سمجھیں اور اس کے ساتھ عمرے کے مناسب کے بارے میں بھی ہم جو کچھ جاوید صاحب نے بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے ان مناسب کو مقرر کیا ہے ان کو سمجھیں, ان کے آداب سے آگاہ ہوں اور ان کی حقیقت کو ہم اپنے ناظرین تک پہنچانے کی آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں. حج کے بہت سے مناسب ہیں جو ابھی باقی ہیں, ان پر ہمیں ڈسکشن کرنا ہے, لیکن یہ ڈسکشن انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہوگا. اپنے میزبان ریحان احمد یوسفی کو اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.